أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه نظام فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعذره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات سلسلة کی یہ آخری مجلس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آج محرم کا آخری دن 30ویں تاریخ اور یہ 10ویں اور آخری مجلس بعنوان حی علی الفلاح. مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں کی مجالس کے تعلق سے کسی قابل رہ بھی سکا یا نہیں، لیکن کوشش تھی کوشش رہی اور سننے والوں میں میں اپنے بزرگ سننے والوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ مستقل یہاں پر آتے رہے اور ہمت افزائی کرتے رہے. ہمارے وہ سننے والے کہ جنہیں اس طبقے کے تعلق سے جانا جاتا ہے کہ جو نوجوان ہیں، میں ان کو بھی ایک اعتبار سے انتہائی اہم جانتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ پابندی سے یہاں شرکت کی بلکہ معروضات پر ایک غور اور یوں سمجھیے توجہ کی بھی کوشش کی ہے. ہمارے پاس ظاہر ہے کہ معین وقت تھا اور معین وقت میں ایک عنوان پر سیر حاصل گفتگو کرنا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود میں نے یہ چاہا کہ کم از کم مبادیات پر اتنی گفتگو ہو جائے کہ کسی منزل پر اگر انتہا تک خود انسان پہنچنا چاہے تو اس کے لیے وہ بنیادیں میسر ہوں کہ جس پر وہ کسی عمارت کو تعمیر کر سکے. یہی ہماری ایک کوشش رہی ہے. اس میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی دعوی علمی بھی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو کچھ کہا گیا اب اس کے بعد آپ کو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ پہنچنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. میں نے وقت لیا ہے اور اس وقت لینے کے نتیجے میں میں نے محسوس یہ کیا کہ وہ معاملات کے جو کسی صورت ایک اشکال پیدا کر رہے تھے فکر میں، کم از کم ان میں ایک درستگی کی صورت پیدا ہوئی. پھر عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی بولنے والا مقرر جب کوئی عنوان کو معین کرتا ہے تو وہ قطعاً یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ حتمی ہے، بلکہ میں بار بار اپنی تقاریر میں کہتا ہوں کہ یہ سینوپسس ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ کچھ نوٹس ہیں جو آپ تک پہنچائے گئے. اب لازم ہے آپ کے لیے کہ آپ اس سے آگے بڑھ جائیں. کل میں نے بعد تقریر کسی سے گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا کہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا उसमें अगर कोई खानापूरी की गुंजाइश निकलती है तो उसको आप बड़ी जिम्मेदारी से पूरा कीजिए, अगर इसमें कोई कमी रह गई तो उसको आप यकीनन माफ करने वाले हैं, दरगुजर करने वाले हैं, और अगर इसमें महसूस एक सूरत तशफी या यूं समझिए कि एहसास तशफी आपने खुद पाया है इस तकारीर में, तो मेरे हक में दुआ फरमाते रहिए, इसलिए कि हम इन मराहिल से गुजरते रहते हैं। ये मेंबर किसी की मीरास नहीं है, ये मेंबर किसी की जागीर नहीं है, ये मेंबर किसी का मसनद नहीं है, ये मेंबर किसी के लिए जाए तमकीन नहीं है, ये मेंबर किसी के लिए मकाम तम कनत नहीं है, बल्कि जो कुछ भी है वो सदका है मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का। इस सिलसिले में अगर कहीं कोई कोताही हुई है तो मैं अर्ज कर रहा हूं बड़ी ही वजाहत के साथ, माफ करने वाले आप हैं और इसमें किसी भी तरह से कोई ऐसी बात जहन में न बिठाइए कि हमने जो कुछ बयान किया वो हतमी था। आ जाइए उनवान की तरफ, तो मुसलसल ज़ाहिर है कि मैं जिन आयतों से रोशनी लेता रहा वो सूरह बकरा की पहली पांच आयतें थी। मैंने इन दस तकारीर में सरनामे में शायद तीन से चार मरतबा इनको दोहराने का इजाज़ हासिल किया है, शरफ मैंने पाया है, फकत इसलिए कि सबको ये याद हैं ये आयतें बड़ी ही इब्तदाई आयतें हैं, इससे आप बेबहरा नहीं हैं, और जाहिर है कि बेबहरा हो भी कैसे सकते हैं, जो साहिबान तकवा हो उनके लिए तो ये मीनार हिदायत है, जाहिर है रोशनी मुहैया करने वाली आयतें हैं, तो इनसे तो किसी सूरत भी ऐसी बात नहीं की जा सकती इस ताल्लुक से कि याद नहीं है। हाँ, एक कोशिश मैंने की है और जाहिर है कि मैं अपने यानी यूं समझिए कि ताल्लुक से एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ काउंसिल ऑफ इस्लामिक गाइडेंस का, इनकी इंतजामिया का, मैनेजमेंट का, जो भी जिम्मेदार हमारे ओहदेदारान हैं कि उनकी निगाह इंतकाब एक मरतबा फिर मुझ पर रही और मैं इस ताल्लुक से अपने आप को उस मंजिल पर पाता हूं कि जहां तालिब इल्म के लिए एक इफ्तिखार की मंजिल होती है। आ जाइए इस उनवान पर गुफ्तगू करते हुए, तो इसमें हुरूफ मुकत्तात से आगाज हुआ और उसके बाद ऐलान यह हुआ कि देखो ये वो किताब है जिसमें रैब की सूरत नहीं है। सब आप सुन चुके हैं, आगे बढ़ते हुए ये कहा गया कि देखो एक बात और याद रखो कि जब इन मराहिल से गुजर जाओ तो फिर अब ये तुम्हारे लिए बायसे हिदायत है, ये किताब सूरत हिदायत लिए हुए है, और फिर किसके लिए, वो कि जिन्होंने अपने आप को साफ शफाफ फिक्री तौर पर रखा हुदन लिल मुत्तकीन, और उसके बाद उनके औसाफ को गिना दिया गया, ये वो लोग हैं कि जो ईमान रखते हैं गैब पर, ये वो लोग हैं कि जो नमाजों को कायम करते हैं, ये वो लोग हैं कि जो हम रिस्क देते हैं उसमें इन्फाक करते हैं, ये वही है कि जो नाजिल हुआ बसूरत पैगाम मिन जानिबिल्लाह इससे कबल आने वाले पैगंबरों पर या खुद इस पर, ये सब पर ईमान न सिर्फ ये के लाते हैं बल्कि इनकी कैफियत यह है कि ये आखिरत का दिल से यकीन रखते हैं। और आखिर में जाके गुफ्तगु यहाँ तमाम हुई थी, उलाएका लाहुदम मिन रब्बिहिम व उलाएका हुमुल मुफ्लिहून, ये वो हैं कि जो अपने रब की जानिब से हिदायत पर कायम है बाकी हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। ये है कुल तर्जुमा कह लीजिए, या यूं समझिए कि इस ताल्लुक से एक तरतीब की सूरत जिसको कुरानी तरतीब कहा जाता है कुरान के तर्ज बयान में, कि आगाज हुआ कहां से, किताब पर शक न करने के ताल्लुक से, अंजाम कहां पर है, अंजाम ये है कि वो जो शक नहीं करते मगर हालत यकीन में रहते हैं तो उनकी कैफियत ये है कि यही फलाह पाने वाले हैं। फलाह बमानिए नजात, फलाह का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में इन्हें बड़े घर मिल जाएंगे, फलाह का मतलब ये नहीं है कि इनके बैंक अकाउंट भर जाएंगे, फलाह का मतलब ये नहीं है کہ یہ دنیاوی تعلیم میں انتہا پر آ جائیں گے. نہیں, فلا کے معنی قرآن مجید نے جب کبھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے موجود ہے سورہ مومنون, کلام مجید کا یہ 23واں سورہ ہے, سورہ نور سے قبل آنے والا سورہ ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جہاں پہ اختیار کہا قد افلح المومنون, ظاہر ہے کہ رستگاری ان کے لیے ہے, اور جہاں رستگاری ان کے لیے ہے, فلاح ان کے لیے ہے, نجات ان کے لیے ہے, تو یہ کوئی اور نہیں ہے سوا صاحبان ایمان کے. یہ صاحبان ایمان ہیں جن کے مقدرات میں یہ طے ہے کہ یہی فلاح پانے والے ہیں. اس کو آنے والا زمانہ کسی صورت بھی روک نہیں سکتا, ختم نہیں کر سکتا. یہ جس چیز کے انٹائٹلڈ ہے ان کی انٹائٹلمنٹ کو کوئی چھین نہیں سکتا. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں, الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, یہ وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے تعلق سے خشیت الہی میں سرشار رہتے ہیں. ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ خشیت الہی میں ہر آن اپنے آپ کو پاتے ہیں, اور یہی نہیں بلکہ ان کی کیفیت یہ, الذین ہم عن اللغو معرضون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بیہودہ کلام اور بیہودہ گفتگو سے اعراض کرتے ہیں, تعرض کرتے ہیں, یہ اس میں شامل نہیں ہو جاتے, یہ اس میں داخل نہیں ہو جاتے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق کہا الذین ہم للزکات فاعلون, یہ وہ ہیں کہ جو زکات کو دینے میں حیل و حجت سے کام نہیں لیتے بلکہ فاعل ہوتے ہیں, اس پر کار بند ہوتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ الذین ہم لفروجہم حافظون. بڑے احتیاط کی ضرورت ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے, خاص طور پر اس آیت کا, کہ یہ اپنی عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں, یہ حرام میں مبتلا اپنے آپ کو نہیں کرتے. دیکھیے, یہ خاص میں چاہتا تو اس آیت کو نہ پڑھتا, بڑے آرام سے میں اس آیت سے گزر جاتا, لیکن میں نے چاہا کہ اس آیت کو ایک سلیقہ چاہیے ممبر سے, نہ صرف یہ کہ پڑھنے کا بلکہ حسن ادائیگی چاہتی ہے یہ آیت, کہ وہ کہ جو حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں, اور یہ کون ہے؟ الذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, یہ وہ ہیں کہ جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے, اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. والذین هم على صلاتهم يحافظون, یہ کون ہے؟ کہ اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں, یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. ان کا مقام, ان کا مرتبہ قرآن بتاتا ہے, انسان نہیں بتاتا. ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا وصف اور ان کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے, کہ دوسرا انسان نہیں بیان کر سکتا. جس کے قصیدے کو قرآن اپنے شعار میں بنا لے, اس کی کیفیت اور اس مقصد فکر کا عالم کیا ہوگا؟ ظاہر ہے خدا بہتر جانتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق کہا کہ اولئک هم الوارثون, یہ وہ ہیں کہ جو وارث ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس وهم فیها خالدون, یہ وراثت میں زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں لیتے, یہ کوئی ایک رغبے پر مشتمل کوئی پلاٹ نہیں لیتے, یہ امانتوں میں ظاہر ہے کہ قائم نہیں ہے, عہد کو پورا کرتے ہیں. تو جب انہوں نے اپنے آپ کو اس منزل کمال کر رکھا, تو ہم نے پھر ان کے لیے وہ کیا جو آنے والی دنیا دیکھے گی, یہاں بھی دیکھے گی, وہاں بھی دیکھے گی, کہ ان کی سمکنت یہاں بھی ہے, ان کا مکان وہاں بھی ہے. فقط مکان نہیں ہے, صاحب مکان ہے, حامل مکان ہے. یہ کسی اور سے لے کر اس میں تصرف نہیں کرتے, بلکہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ورثے میں جنت کو پاتے ہیں. یہ ورثہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. دنیا ان آیتوں میں اپنا چہرہ تلاش کر رہی ہے. میرے لیے امام المتقین کا چہرہ ہے جو نظر آ رہا ہے. یہ قرآن ہے اور قرآن کا طرز بیان ہے. हमारे लिए मैं अर्ज कर रहा हूं अपने सुनने वालों से, बहुत ही समझदार लोग यहां तशरीफ फरमा हैं, और एक मरतबा फिर मौलाना इजमाल नकवी को अपने दरमियान पा रहा हूं, इनकी बड़ी मोहब्बत है, बहुत दूर से तशरीफ लाते हैं और इसको मैं ज़ाहिर अपने लिए बड़ा एजाज समझता हूं। इसलिए देखिए, याद रखिए, एक भी ज़ी इल्म अगर महफिल में आ जाए तो उसके आने से बरकतें हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहां इनका तस्करा किया तो सबकी नफी कर दी, ऐसा भी नहीं है। देखिए अभी मैंने क्या कहा, अमल पहचानवाएगा आलिम को, खुद आलिम नहीं कहेगा कि मैं आलिम हूं, उसका अमल काफी है उसके इल्म पर गवाह बनने के लिए। और हमारे पास कोई मीजान नहीं है, कोई महक नहीं है, कोई कसौटी नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा कोई सूरत नहीं है, कोई आला हमारे पास मकियास ऐसा नहीं है कि जिसमें हम तोल सके, जांच सके, नाप सके। हाँ, सूरत अमल है, वो सूरत अमल मोमिनून ने रख दी कि देखो इनको पहचानो तो सही, जाहिर में मामूल, बातिन में मामूल, फाइल भी ऐसे कि फिर इनसे बढ़कर कोई और अमल कैरा न हो सका। और इनकी कैफियत ये है, इंतहा इनके फलाह की ये है कि ये जिस ताल्लुक से आगे बढ़ रहे हैं उस शय को अपना बना लेते हैं। इंसान आगे बढ़ रहा है, फकत एक कुव्वत उसको आगे बढ़ा रही है और वो उम्मीद है, और वो क्या है कि परवरदिगार तेरा रहम। और जाहिर है कि हमें इससे बढ़कर और क्या चीज चाहिए, बस हमसे करम फरमा, करम फरमा। ये अपने अमल में इतने आगे हैं कि जीते जी उस ऐलान को लेकर उसकी बारगाह में जा रहे हैं कि यहां वो कह रहा है कि ये अब वारिस हैं, जन्नत के वारिस हैं। तो ये कौन है, ये कौन है? आकिबत है तो इनकी है, इनके पास मकाम अमीर है तो इनका है, जन्नत नईम है तो इनके हैं, जिल्ल उयून है तो इनके हैं, इनके कैफियत ये है कि अतराब आनाब है तो इनके हैं, फवाके हैं तो इनके हैं, हदायक है तो इनके हैं, इनका आलम ये है कि अब सुंदुस है तो इनके लिए है, इस तदरक है तो इनके लिए है, न ऐसा कोई मजबूत किसी ने पहना है, न किसी ने देखा है तो सब इनके लिए है। यानी जो कुछ भी अब उसके साथ है, उसकी कुदरत कामिला में है, सब कुछ अब उसी का है कि जो इन मनाजिल को तय कर आ रहा है हमारे लिए। ये है वो मंजिल जिस पर हम अपने आप को ये कहते हुए आगे ले जाते हैं, हैया अलल फलाह, अब चलो इस रास्ते पर जो फलाह का रास्ता है, अब चलो उस रास्ते पर जो नजात का रास्ता है, अब चलो उस रास्ते पर कि जिसमें इंसानियत की बका है, और बका ऐसी बका जिसे दायमी बका कहा है, आरजी बका नहीं है, कुछ वक्त के लिए रहना नहीं है, वहां पे हम की हा खालिदून की मंजिल है, मुसलसल है, मुसलसल रहने वाले हैं, जहां हयात व ममात के तमाम तर इश्तियारे खत्म हो जाते हैं, मालूम ये होता है एक अजीब जिंदगी है जिसका लुत्फ वो भरपूर उठाने वाले हैं। क्या किया था उन्होंने 63 बरस की जिंदगी में, अपने पैर के पाबंद रहे, अपने खेल में मोहताज रहे, दो चीजों ने उन्हें वारिस बना दिया जन्नत का। तो जितने यहां बैठे हैं, क्या वो इंस्पिरेशन नहीं लेंगे उन हस्तियों से? हमारे लिए कोई और शय नहीं है, कुरान मौजूद है, अल्लाह का कलाम मौजूद है, मगर कोई अगर ये कहे कि बस किताब काफी है, हमें देखने की क्या जरूरत है, तो हमारा वो तर्ज तफक्कुर नहीं है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अगर गुफ्तगू मोमिनीन की होती है तो जाहिर है कि मोमिनीन के इमाम से हम वाकिफ हैं, मुत्तकीन की होती है तो मुत्तकीन के इमाम से हम वाकिफ हैं। हमें घबराहट नहीं होती पहचानने में, समझने में, जानने में, क्या यकीनी का आलम होगा, क्या यकीनी का आलम होगा कि पर्चे हैं मुत्तकीन का इमाम बना दे, मगर इमाम के इमाम से आगे नहीं बढ़ते, कि बस यही है हमारे पास। ये हमारे पास ये कुरान के पढ़ने वाले, एक बड़ा तबका है कुरान का पढ़ने वाला, एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़ा तबका है। आइए उनसे तर्जुमा भी तो करवाइए, तो कोई तर्जुमा अब जाहिर के उस काबिल होता ही नहीं। آپ کے لیے ظاہر ہے کہ وہ نعمات اس میں رکھ دی گئی ہیں تو جس کو بس سمجھنا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها. ہم اس منزل پہ نہیں ہیں, ہم اس پر رک جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی معرفت رکھتے ہیں, ہم انکار نہیں کرتے, ہم انکار نہیں کرتے, ہم منکر نعمت نہیں ہیں, نعمت الہی کے ہم منکر نہیں ہیں. دیکھیے ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو, میرے بچے میرے چھوٹے مجھ سے کم عمر وہ صرف اپنے آپ کو اگر اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے, ہمیں کچھ سمجھنا ہے, تو یقین جانیے قرآن پوری ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو یہی تو خلاصہ ہے ان تقاریر کا کہ آپ کو پورا اختیار دیا اور اختیار دے کے آزمایا کہ دیکھو اس اختیار کو دینے کے بعد ہم تم کو دیکھنا چاہتے ہیں, آزمانا چاہتے ہیں کہ تم اس اختیار کو استعمال کیسے کرتے ہو. اختیار دے رہا ہے, اختیار دے کے ایک پابند کر رہا ہے. دنیا کہہ رہی ہے نہیں ہمیں اختیار میں جب تک آزادی نہیں ملے گی. اس نے کہا جسے تم آزادی کہہ رہے ہو وہ آزادی آزادی نہیں ہے, وہ بے راہ روی ہے, وہ بہیمیت ہے, وہ انسان کو اشرف نہیں کرتی, اسفل کر دیتی ہے, سخت کر دیتی ہے. یہ ہمارے پاس وہ صورتیں ہیں اس منزل کمال تک پہنچنے کے لیے کہ جس کو خیر عمل کہتے ہیں. ظاہر حیا علی الفلاح کے بعد کی منزل ہے نا آپ کے سامنے, کہ پھر وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اب اس سے بہتر کوئی عمل نہیں, اس سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہے. میں نے کل عرض کیا تھا جاتے ہوئے بچوں کو یہ وصیت کی ہے کہ دیکھو حق فقط حق اور حق کے سوا کبھی کچھ نہ کہنا, اور دیکھو اجر کے لیے اگر طالب ہو تو عمل میں وہ صورت رکھنا کہ وہ تمہارے لیے اجر کی صورت بن جائے. مولا کائنات ہیں آپ کے سامنے ہیں, میرے پاس ظاہر ہے آج وقت نہیں ہے. میں نے کل ایک گفتگو میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ آج ہم کو کسی نتیجے پر پہنچنا ہے. ظاہر ہے سبھی اپنے ہیں, انٹرنیٹ بھی اپنا ہے, اس پر شاید دیکھنے والے بھی اپنے ہیں, سبھی اپنے ہیں. میں ایک خاص سمت میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آج, اور اس کے بعد تقریر تمام کر دوں گا. تیسویں محرم میں ظاہر, اور میں نے کہا کہ یہ دو تاریخیں ایسی ہیں جس پہ علماء کو خاص طور پر اور اپنے قبلہ گاہی کو میں نے خود ظاہر کہ یہ اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 30 محرم, یا اگر محرم 29 دنوں پر مشتمل ہو تو 29 محرم اور پہلی سفر قیامت کی تاریخیں ہیں. ان کے پاس بڑی اہمیت تھی ان تاریخوں کی, یا 10 محرم کہا ہے انہوں نے اپنی تقاریر میں, 10 محرم یا یکم سفر. ظاہر ہے کہ ایک اس میں اپنی ایک یوں سمجھیے کہ ایک پورا فلسفہ موجود ہے جس کو کسی وقت بیان اگر کیا جائے تو شاید ایک پوری تقریر درکار ہوگی. ہمارے پاس نہ وہ علم ہے, نہ وہ ہمت ہے, نہ وہ طاقت ہے, مگر میں ظاہر ہے کہ ان باتوں کو پیش نظر رکھتا ہوں اور اس کو میں منتقل کر رہا ہوں آنے والی نسلوں میں جو اس پیغام کو لے کر آگے بڑھنے والے ہیں. دیکھیے ایک بات کو یاد رکھیے, قرآن اپنے مقام پر ہے, اپنے مقام پر ہے, قرآن کو کوئی ہلا نہیں سکتا, قرآن کو اس کے مقام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. لیکن اس قرآن کے اگر آپ کو فرمان کو وضاحت کے ساتھ دیکھنا ہے تو آپ کو حدیث کا از بس سہارا لینا ہوگا. یہ ناممکن ہے کہ کوئی کہے کہ میں فقط تنہا قرآن سے سمجھ لوں گا, یہ ناممکن ہے کہ اگر کوئی کہے کہ قرآن سے ہی میں جاننے کی کوشش کروں گا, انتہائی ممکنہ. یعنی اگر میں آپ سے کروں کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ ایسا وہ کر سکتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ ایک ایسی لبرٹی لے رہا ہے جو اس کو نہیں دی گئی ہے, وہ ایسی لبرٹی لینے کی کوشش کر رہا ہے, فکری لبرٹی جو اس کو دی نہیں گئی ہے. لہذا یہ کہا گیا دیکھو حدیث پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے, مگر پھر وہی بات ہے جتنا قرآن مستند ہے. ظاہر ہے کیوں میں لفظ استعمال کیا میں نے قرآن کے تعلق سے, یعنی علم رجال کی کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو لانے والے کون ہیں. نہیں, ایک ہے, تنہا ہے, نمائندہ ہے, نمائندہ حقیقی ہے, بس اور کچھ نہیں. حدیث کے تعلق سے یہ نمائندگی یوں سمجھیے کہ کثرت میں جا کے بٹ گئی, اور کیفیت کچھ یہ ہوئی کہ جس میں ایک نہیں ایک سے زیادہ پیغام کے لانے والے اس تعلق سے کہ سنا اور آپ تک پہنچایا. لینے والے وہی, مگر اس کو لے کر تحمل کرتے ہوئے نسلوں کے حوالے کرنے والے ایک سے کہیں زیادہ. تو اس میں ذرا سی کوشش ہوتی ہے اس بات کی کہ سند پر نظر رہے کہ لانے والا कौन है? हमारे पास एक बात याद रखिए कि जो भी अहादीस की किताबें हैं उसमें मुस्तनद उसूल काफी है मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी, और जाहिर है कि इनके सने विलादत का तायुन अगर किया जाए जिसको आज तक कोई मुअय्यन न कर सका, लेकिन तखमीना इसका लगाया गया कि 250 हिजरी में इनकी विलादत है, 329 हिजरी में इनकी वफात है, 16,199 अहादीस आपकी खिदमत में पेश करते हैं, और ये कहकर कि जाहिर है कि मैंने कुल को जमा नहीं किया है, ये भी जुद है। अब जो कोई जमा करना चाहे तो सनद को देखे, जमा करे, और मेरी किसी हदीस में अगर कोई ऐसा जोर पाए तो उसको इल्म को बुनियाद बनाते हुए उसे हटा दिया जाए। ये वजाहत के साथ मुकदमा है कुलैनी का, इसको समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। हमारे पास हम चीजों पर मुसिर नहीं होते, हम अटक नहीं जाते कि जो कह रहे हैं वह वही सही है, इसके अलावा कुछ और सही नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई सूरत नहीं है। हाँ, जिसके बावजूद के नाम काफी है, हमने कभी उन मानी में इसको इस्तेमाल नहीं किया जिन मानी में लुगत इस लफ्ज को जानती है, हमने कभी उन माना में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। उसूल काफी। एक बात याद रखिए कि इसकी मुख्तलिफ कुतुब, इसके मुख्तलिफ अबवाब, एक हदीस का आपकी खिदमत में नकल कर रहा हूँ और उसको समझने की जरूरत है। मैं अपने मौजू पर बाकी रहते हुए उसे तकमीले तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तकमील का जामा उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि इसको बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। कुछ ऐसे अफराद और हमारे कुछ ऐसे बच्चे, कुछ नौजवान के जो अपने तौर पर यूं समझिए कि बेसाख्ता आगे बढ़ जाते हैं, मेरा उनसे फकत और फकत यही कहना है और इल्तिमास मैं उनसे यही करूंगा कि चीजों को जब कभी आप अप्लाई करें तो आपके पेश नजर कुरान भी होना चाहिए, हदीस भी होनी चाहिए। तन्हा आप किसी एक पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए कहा था ये फकलैन है, ये तो भारी चीजें हैं, एक एक को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, आपके लिए काम को आसान ही किया है। खामखा अगर एक शय आपके हवाले कर दी जाती तो आप आज तक हैरान रहते, परेशान रहते, सरगर्दा रहते कि किसको समझे तो किससे समझे, उसको भी आसान कर दिया। अब इंसानों की अपनी अकल है, उनका फहम, उनकी फिरासत, एक ने कहा कि नहीं हमारे लिए हिजरत, एक ने कहा नहीं हमारे लिए सुन्नत। सुन्नत कहने वाले ये भूल गए कि ये सुन्नत के मज़ाहिर हिजरत ही में मिलेंगे, लेकिन उन्होंने जाहिर के तौर पर उस जेनरिक टर्म को लेना पसंद किया कि जिससे उमूमी मिजाज आशना रहे 14 सदियों में, उन्होंने उस टर्म को ले लिया, और उस टर्म को लेने के बाद यूं समझिए कि इंसानों के हवाले करते गए और ये कहते गए कि तुम अपने मिजाज से सुन्नत को समझने की कोशिश करो। हमने बस एक काम ये किया कि सुन्नत को तो यकीनन रखा, हमने कहा कि हम इस रब से सुन्नत के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे, बस। इससे ज्यादा कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं है, अगर किसी के जहन में है कोई बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। समझ का फर्क है। हुदन लिल मुत्तकीन जाहिर है वो है हिदायत साहिबाने तकवा के लिए, वो कि जो पाको पाकीजा है अपने बातिन में, वो जो पाको पाकीजा है अपने जाहिर में। तो आप ये तो नहीं कह सकते हर शब्द जो है तकवा की मंजिल पे, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। फैल और फेल में अगर तजाद वाकई हो जाए तो वो मुत्तकी हो ही नहीं सकता, लिहाजा फैल और फेल में एक मुमासिलत चाहिए, एक रब चाहिए, तसलसल चाहिए, एक दूसरे को सप्लीमेंट करता हुआ नजर आए। ऐसा नहीं कि एक किसी राह पे जा रहा हो दूसरा किसी राह पे जा रहा हो, तो ऐसी सूरत नहीं कायम की जा सकती। मैंने उसूल काफी के एक बाब है, बाब ईमानो वल कुफर, अल ईमान वल कुफर, और जाहिर है कि ये किताब है, और बाब मैंने 164वां अगर आपके सामने हो, और इंशाल्लाह उसूल काफी पर जब आप नजर डालेंगे तो ये बाब है जिसमें मामलात को तय किया है इताअत और तकवा के ताल्लुक से, जाहिर है। और फिर अर्ज यह कर रहा हूं, मेरा उनवान आपके पेश नजर है, एक मंजिल है कि जिसमें ये कहा गया कि हदीस को नकल किया है अबू अली अशअरी ने और इस हदीस को पहुंचाया है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी तक। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी से आप वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरह से, ये ایک عجیب ہستی ہے اسلام میں اور ظاہر ہے کہ صدر اسلام میں کہ جنہوں نے زیارت کی ہے, فقط زیارت نہیں صحابیت کا شرف ہے انہیں, خود سرکار رسالت مآب کے تعلق سے پہلی بات یہ, اور اس کے بعد یہ عجیب و غریب ہستی ہے کہ جنہوں نے 7 معصومین کی زیارت کی ہے, ایک نہیں دو نہیں جن سے جائے 14 میں 7 معصومین کی زیارت کر کے جانے والا, یہ ہیں جابر بن عبداللہ انصاری. آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ 7واں کون ہوگا, تو آپ کو علم ہے شب جمعہ میں مسلسل حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں آپ, وہ کسی اور کی سند سے نہیں پڑھتے, وہ کسی اور کی روایت سے نہیں پڑھتے آپ, تو کہاں سے لے رہا ہے؟ براہ راست سیدت النساء العالمین سے لینے والی لسی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت کی ہے. اور جابر بن عبداللہ انصاری کے تعلق سے بات اور یاد رکھیے کہ اپنی زندگی میں اپنی ذریت میں اپنے ہم نام کو سلام پہنچایا ہے جابر سے, یہ بھی آپ کے علم میں ہے. کس کو سلام پہنچایا؟ ابو جعفر کو. جب ہم کہتے ہیں ابو جعفر, یہ کنیت کس کی ہے؟ امام پنجم کی, امام محمد باقر علیہ السلام. تو بتائیے یہ میں نے ذرا سا اپنے نوجوان سننے والوں کو آگاہ کیا اس تعلق سے, اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اس ہستی کو نہ صرف یہ کہ مجھ سے سنیں اور سمجھیں, بلکہ تاریخ میں جا کر اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ملتا ہے تو ضرور اس کو دیکھیے, ضرور اس کو دیکھیے. یعنی ان کی اپنی برکتیں ہیں, ان کی اپنی یعنی یوں سمجھیے کہ ایک عجیب رہنمائی رہی ہے اس تعلق سے. اور ظاہر ہے کہ ہم جن ایام میں ہیں ان میں ان کا تذکرہ اکثر و بیش کر آتا ہے, خاص طور پر جب یوں سمجھیے کہ لکا ہوا قافلہ دوبارہ کربلا جاتا ہے تو جابر پہلے ظاہر وہاں پر نظر آتے ہیں. آپ کو یہ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں, ان کے سن کو طے کیا یعنی عمر کے تعلق سے سنو سال کو طے کیا لگ بھگ یہ کہہ کر کہ 120 برس کی انہوں نے عمر پائی ہے, 120 برس کی عمر پائی ہے. اگر میں آپ سے کہتا ہوں, جب اپنی مرتبہ سے یہ کہا کہ ہماری اولاد میں میرے ہم نام کو سلام پہنچانا, تو یاد رکھیے امام پنجم کا سن ولادت ہے 57 ہجری, اور اگر آپ سے میں عرض یہ کروں کہ امام ششم کی ولادت کا سال 80 ہجری ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری امام یعنی جابر کی زندگی میں جو زیارت کر رہے ہیں جس امام کی, وہ امام پنجم ہے. اور ظاہر سرکار رسالت مآب جب طے کر رہے ہیں جابر کے لیے اپنی زندگی میں, اور جابر کو سامنے رکھ کر یہ طے کر رہے ہیں کہ اس کی اتنی ہم طولانی عمر کر دیں گے کہ یہ ہمارے 5ویں تک جائے گا, اس کو ہمارا سلام کہے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تاریخ میں ایسی مستند نہیں سمجھتا جس میں آپ یہ کہیں یا کہتے ہوئے نظر آئے کہ نہیں انہوں نے ایک وقت امام ششم کے ساتھ بھی گزارا ہے. میرے لیے یہ ناقابل برداشت بات ہوگی علمی طور پر. ویسے آپ تحقیق میں جس پہ بھی چاہیں رجوع کریں اور دیکھیں کہ کہاں تک اس سلسلے کو آپ لے جا سکتے ہیں, مگر امام پنجم تک طے ہے ان کا رہنا. اب اس میں دو باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اب یعنی اگر واپسی ہوئی ہے اہل حرم کی کربلا جو 61 ہجری ہے, تو اس میں جابر کا وہاں موجود رہنا ثابت ہے, اور پھر اس سلام کا پہنچانا, اور سلام کا نہ صرف پہنچانا بلکہ اس بچے کو دیکھنا, اس بچے کو کہیں اور نہیں دیکھنا, امام چہارم کے گھر میں دیکھنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سلام پہنچایا ہے تو یہ بعد واقعے کربلا سلام پہنچایا گیا ہے. یہاں تک کہ کہنے والوں نے کہا کہ سورت کو دیکھا اور ایک مرتبہ قد قریب کیا, باقاعدہ گفتگو کی ہے امام پنجم سے, اور ایک مرتبہ ماتھے کا بوسہ دیا ہے اور قدموں پہ سر رکھ دیا ہے یہ کہہ کر کہ آپ کے جج نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ تک اس سلام کو پہنچاؤں. یہ وہ ہستی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری. جابر ابن عبداللہ انصاری بہت سمجھنے کی اور بڑی تفہیم کی ضرورت ہے اس تعلق سے. لہذا ایک بات اور یاد رکھیے کہ پھر عمر کا تعین کرنے والے اگر ذرا سی ایک فکر کو پیش نظر رکھیں تو ذہن نشین کریں کہ مکے میں جب مدینے میں جب ورود ہوا ہے سرکار رسالت مآب کا, تو سرکار رسالت مآب کی عمر ہے 53 برس. جابر بن عبداللہ انصاری کے تعلق سے عمر کو طے کرنے والوں نے طے کیا ہے کہ ان کی عمر کم از کم 35 برس ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں, یوں کہیں جا کے یہ عمر تقریباً سو سوا سو برس کے نزدیک یا قریب جاتی ہے. جابر ابن عبداللہ ہے انصاری بیان کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ محمد ابن مسلم نے بھی ان کو اس روایت کو نقل کیا ہے, عبید اللہ اور ان کے بیٹے نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے, اور میں نے عرض کیا ہے ابو العلی اشعری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے, صاحب اصول کافی نے اس روایت کو اس حدیث کو رکھا ہے. بے اختیار کہا فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری کہ کسی منزل پر ابو جعفر نے, حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام, کہا کالا لی یا جابر, مجھ سے کہا کہ اے جابر. اب اس کو ذہن نشین کر لیجئے اس لیے کہ ہماری تقریر یہاں پہ ختم ہو جائے گی. کہا کہ جابر, پہلے میں اس کو آپ کی خدمت میں ایک جملے میں اردو ترجمہ آپ کی خدمت پیش کر دوں. کہا جابر, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کافی ہے اہل بیت سے محبت شیعت کے لیے؟ کیا شیعت کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں؟ یہ ترجمہ میں نے اس لیے کر دیا کہ بائے نہیں یہی ترجمہ ہمارے پاس ظفر حسن صاحب اللہ اللہ مقامہ نے ایسے ہی کیا ہے. کیا کافی ہے یہ کہنا کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں شیعت کے لیے؟ کیا یہ فقط کافی ہے؟ یعنی لفظ کافی سے شروع کیا ہے اور اس کے بعد کہا من تحلت تشیع ان یقول بحبنا اہل البیت. کیا شیعت کے لیے یہ کافی ہے یہ کہنا کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں؟ بے اختیار کا جابر, فواللہ ما شیعتنا الا من تقع علی اللہ وطاعته. وہ ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی پرہیزگاری اختیار نہ کرے اور اس کی اطاعت نہ کرے. تقوا, دیکھیے اس لفظ سے میں پھر عرض کیا تھا آپ سے, میں نے ان منزلوں کو سہل نہیں لیا تھا, سہل نہیں لیا. ہم کو فلاح کے راستے پہ رہنا ہے, ہم کو نجات کے راستے پہ رہنا ہے, کوئی اور ہمیں نجات کے راستے پہ نہیں رکھ سکتا سوا ان کے. کیا یہ کہنا تنہا یہ کہنا کافی ہے کہ ہم صحبان اہل بیت ہیں؟ آسان کر کے جاؤں کلام کو, کیا یہ کہنا کافی ہے شیعوں کے لیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم بس حب اہل بیت میں سرشار ہیں؟ کیا یہ کہنا کافی ہے کہ ہم دوستداروں میں اہل بیت ہیں؟ کہ خدا کی قسم وہ ہمارا دوست ہو ہی نہیں سکتا کہ جس میں یعنی شرافت یہ صورت کے نام تکوا ہے. اگر یہ شرافت ہی نہ ہو جو صورت تکوا میں ہے اور اس میں مظہر اچھا یا مظاہر میں ایک اچھی اطاعت. ایک مرتبہ کہا اور یاد رکھو جابر, یاد رکھو, ما کانوا یعرفون الا بالتواضع. اب اس کے بعد ایک تفصیل ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں. کہا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان میں تواضع نہ ہو, تضرع نہ ہو, تفشع نہ ہو, ادائے امانت نہ ہو, ذکر میں کثرت نہ ہو, برم بالوالدین یعنی والدین کے تعلق سے نیکی اور احسان کا جذبہ نہ ہو, صوم و صلات نہ ہو, ذکر میں کثرت نہ ہو, قرآن کی تلاوت مسلسل نہ کرتا ہو, اور یہی نہیں دوسروں کا جب تذکرہ کرے تو سوا خیر کے ان کا کوئی اور تذکرہ نہ کرے. اب یہ آپ کو معیار معلوم ہو رہا ہے, یہ آپ کو معیار معلوم. سوال تو یاد ہے نا, کیا شیعت کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ ہمارے دوستدار ہونے کے لیے بس یہ کہنا اور یہ جتلانا کافی ہے کہ ہم ان کی محبت سے گرفتار ہیں؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا ہمارا دوست جب تک کہ تقوا کو قائم نہ کرے, جب تک کہ اس کی اطاعت نہ کرے, اور اس کے بعد معاملات میں اس کا یہ عالم ہو جو خوشی اور خوشی سے شروع ہو اور جا کے ختم ہو کہ اپنے مصاحبین میں اپنے دوستوں کے تعلق سے خیر کے سوا ان کا تذکرہ میں زبان سے جاری رکھتا ہوں. خیر کے سوا ایک مرتبہ جابر نے ہاتھ جوڑ کے کہا, کیا کہا افضل؟ کہا یا مولایا, میرے مولا مجھے صرف اتنا بتائیے, ما نعرف احد الیوم بهذه الصفه, میں کسی ایک سے واقف ہی نہیں ہوں آج کے زمانے میں جو یہ صفتوں کا حامل ہے. یہ جابر ابن عبداللہ انصاری امام, دیکھیے میں نے عرض کیا تھا سنو سال پہ کتنی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم بیٹھے کہاں ہیں؟ 1430 میں بیٹھے ہیں. اگر اس واقعے کو آپ یہ طے کر لیں, یہ طے کر لیں کہ 80 ہجری سے پہلے ہونے والا یہ واقعہ جس میں یہ حدیث کو لیا ہے محمد ابن یعقوب کلینی نے, تو ذرا اس کو آپ یعنی یوں سمجھیے کہ مائنس پلس کر کے دیکھیے تو کتنے سال گزرے اس میں. آپ کہیں گے 1350 برس پہلے جابر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں تو ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو یہ صفات رکھتا ہو. تو بے اختیار کہا جابر لا تذهبن لك المذاهب, جابر یاد رکھو کہیں مذاہب باطلا تمہیں تمہارے مسلک سے نہ ہٹا دیں. یہ جملہ جیسے ختم ہوا امام نے کہا, اور اس کے بعد یہ کہا کیا یہ کہنا کافی ہے؟ اب جو ہے سینسیٹیو ایشو جس کو پتہ نہیں کتنا میگنیفائی کیا گیا, کتنا نہیں مگر جو شاید آج کو زبان عصمت سے سنتے ہوئے, زبان عصمت سے سنتے ہوئے, اسی لیے کہتا ہوں جب گفتگو اس طرح کی جائے تو بھروسہ ان کے قول پہ کیا جائے, اپنی گفتگو کو معیار بنا کے نہ پیش کیا جائے. تفرقہ اسی لیے ہوتا. کیا تم سمجھتے ہو یہ کہنا کافی ہے کنی فہبو علی فاطم اللہ, کیا تم سمجھ رہے ہو یہ کہنا کافی ہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں, اس سے بھروسہ کرتا ہوں؟ کتنا سینسیٹیو ایشو ہے. دیکھیے اگر میں اس حدیث کو کوٹ نہ کرتا, یہ نام آپ کی خدمت میں پیش نہ کرتا, یہ کتاب کا تذکرہ نہ کرتا تو آپ یہ کیسے نہیں معلوم کس سمت میں جا رہے ہیں, ہے نا؟ اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا. اب یہ گفتگو کو اس ملاحظہ فرمائیے, کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہو تم کہ کافی ہے کہ تم یہ کہے؟ کیونکہ گفتگو کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. وہ کہنا کافی ہے انی واحد و علی فاطا اللہ ہے, اور پھر ثم لا یکون مع ذلك تعالی, تنہا خالی یہ کہنا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس تعلق سے عمل کی کوئی صورت نہیں ہے, فقط یہ کہہ دیا کہ بس ہم تو علی سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے اعمال اس کی محبت سے گواہ نہ بن رہے ہو, وہ اعمال گواہ نہ بن رہے ہو تو تنہا کیا یہ کہنا کافی ہے؟ ایک مطلب جابر کی صورت کو دیکھا کہ اچھا اس کو مطلب اور آسان کرتے ہیں. جابر دیکھو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہ انی احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عجیب بات ہے. اب دیکھیے یہ وہ ہیں ہستیاں کہ وہی کہہ سکتی ہیں, ہماری زبان سے یہ ادا نہ ہو تو بہتر, لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں بیان کرنا ضروری ہے. اس میں حکمتوں کے دروازے ہیں, خزانے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں. بے اختیار کا دیکھو آسان کر دیتا ہوں تمہارے لیے جابر, کوئی اگر یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور تم تو جانتے ہو پر رسول اللہ ہے خیر من علی, اور تمہیں تو معلوم ہے کہ رسول علی سے بہتر ہے, رسول علی سے بہتر ہے. سننا لیکن پھر وہ کہنے کے بعد لا یتبع سنت ہی, وہ کہہ تو رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ سنتوں کی پیروی نہ کرتا ہو, وہ ان ہدایتوں کو فالو نہ کرتا ہو جس میں اطاعت ہے. تو یاد رکھو ایک بار جابر لا ینفعہ حبہ ایاہ شیئا,
فاتقوا اللہ وامنوا لما عند اللہ. یاد رکھو یہ محبت منفعت نہیں دے گی, یہ محبت منفعت نہیں دے گی. کچھ بھی کہہ لو, کیا کرو, اللہ سے ڈرو, اس میں عمل کی صورت اختیار کرو.
اب آپ سمجھ گئے اس مسئلے کو, بہت آسان ہو گیا مسئلہ. اس میں تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے, اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے کسی کو, اس میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یاد رکھیے, یاد رکھیے, تنہا اللہ کا نام لینا بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل کی صورت قائم نہ ہو جائے. دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے. حسبنا اللہ نہیں ونعم الوکیل. اسی لیے حسبنا کی آوازیں تنہا کافی نہیں ہوتی, تنہا کافی نہیں ہے. یہ نعم الوکیل یہ اطلاع بتا رہی ہے تم نے کچھ کیا ہوگا تو وکالت کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ وہ اللہ کافی, وہ اللہ کافی. جب اللہ کافی نہیں تنہا, جب تک کہ نعم الوکیل نہ ہو, ساتھ میں حسبنا کتاب اللہ اور عطرت کی معیت نہ ہو, تو کیا کیفیت ہوگی, کیا کیفیت ہوگی؟ ایسی کیفیت کہ جس کے نتیجے میں وحشت. اور وہ وحشت کا یہ عالم تھا کہ شام کے ملک یعنی دمشق جو دارالخلافہ ہے, ملک شام کا دارالخلافہ ہے دمشق, دنیا یہ کہہ رہی ہے, دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت یزید کی ہے. دنیا یہ کہہ رہی ہے کتنے برس, ایک 3 برس بس, اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. 64 ہجری کے بعد تو نہیں ہے تذکرہ یزید کا, شام کے تعلق سے, دمشق کے تعلق سے, یعنی راستوں سے قافلے کو لے کے آ رہے ہیں اور یہ کہہ کے لا رہے ہیں کہ ہمارے امیر کے خلاف بغاوت کی تھی, لہذا یہ خارجی ہے, یہ ان کے سر ہے اور یہ ان کا گھرانہ ہے. تو لانے والے یہ تعارف کرا رہے تھے 3 برس, پھر یزید نہیں ہے مگر 1430 زینب ہے. یہ جو آپ شام جاتے ہیں یہ کسی اور کی حکومت نہیں ہے, یہ یزید کی حکومت میں نہیں, زینب کی حکومت. سب جا چکے ہیں, بیٹھے ہیں, سب جا چکے ہیں, سب جا دیکھ رہے ہیں کس طرح حکومت کر رہی ہے میری شہزادی. دیکھ رہے ہیں نا یہ حکومت کا اس انداز, یہ انداز آپ کو معلوم ہے, یہ انداز کسی کو نصیب نہ ہو سکا, کسی کو نصیب نہ ہو سکا. اس لیے کہ امن کی اس منزل پہ زینب نے اپنے آپ کو رکھا ہے کہ وہی کہہ سکتی تھی بڑے دربار میں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی, اس سے بہتر ہماری وکالت کرنے والا کوئی نہیں ہے, وہی ہے ہمارا وکیل, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. آج دربار کا تو تذکرہ نہیں ہے, غضب ہے, خود غضب ہے, ایک منزل ہے, ایک منزل ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا کہ قافلے کو روک دیا گیا بازار دمشق میں, اس لیے کہ اتنا ہجوم ہے کہ جناب زینب خود راضی ہے کہ ہمارے ناکوں سے آ کے ٹکرا رہے تھے لوگ. اور کیفیت یہ تھی کہ ہمارے سر کھلے ہوئے, ہمارے بچے بھوک اور پیاس سے دل دلاتے ہوئے کوزے اگر ہاتھ میں لے کے جاتے تو جن کے پاس پانی کی مشکیں ہیں, ایک مرتبہ سورج دیکھتے پوری پانی کی مشک زمین پہ اڑے لے. مجھے نہیں پتا, مجھے کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ پانی کب ملا ہے, مجھے نہیں پتا. دیکھیے اس پہ تحقیق کی ضرورت بھی نہیں, اس کو یوں ہی رہنے دیجیے, اس کو یوں ہی رہنے دیجیے. اور یہ غم یوں ہی اسی طرح سے باقی رہنے والا ہے کہ بچوں کی پیاس کب بجھی, یہ بھوک کب ختم ہوئی, روٹی کب ملی, غذا کب ملی, پانی کب ملا. یہ محمد کا گھرانہ ہے, یہ محمد کا گھرانہ ہے. اور محمد کے گھرانے کے ایک فرد نے کہا, اقادو فی دمشق, ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی منزل پر پا رہے تھے, اقادو ذلیل فی دمشق کاننی, ہم اپنے آپ کو ایسے پا رہے تھے, ایسے پا رہے تھے ذلت و رسوائی کے اس گڑھے میں پا رہے تھے کہ جس کے متعلق امام چہارم ہی کہہ سکتے تھے کہ جب یہ کہا کہ ہمارا عالم یہ تھا جیسے کہ ہم کون ہیں, ہم حبشی غلام ہیں کہ جنہیں باندھ کے لایا جاتا تھا بازاروں میں, فروخت کیا جاتا تھا. اور ہماری کیفیت تو یہ تھی کہ ہمیں باندھا بھی گیا, سمجھ لایا بھی گیا اور ہم ایسے محسوس کر رہے تھے جن کا کوئی پرخان حال نہ تھا, جس کا کوئی والی نہ تھا, جس کا کوئی آقا نہ تھا. ہم ایسے غلام تھے اس بازار میں, ہم اس بازار میں ایسے غلام تھے. اور فرماتے ہیں کہ دنیا جانتی تھی کہ میں کون ہوں. جدی رسول اللہ کی کل مشہد وشیقی امیر المومنین امیرہ, میرے جد کو دنیا جانتی تھی, گواہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, میرے جد ہیں. اور امیر المومنین بھائی ان کے, امام ان کے کون ہیں؟ میرے اجداد میں میرے جد ہیں. رسول جس کا جد ہو, علی جس کا جد ہو, وہ بھرے بازار میں کبھی بابا کے سر کو دیکھ رہا ہے, کبھی خفی کے کھلے سر کو دیکھ رہا ہے. اور انتہا ہو گئی جب یہ کہا کہ ایک مرتبہ ایک رسی منوائی گئی اور اس کی کیفیت یہ ہوئی, وہ رسی ان کی میرا گلا امتی زینب وہ بندہ ان میں کلسوم وہ ان کے سکینا وہ کتی سے نکل گیا. ایک رسی بنوائی گئی, میرا گلا باندھا گیا, میری پھوپھی کا بازو باندھا گیا, میری بچی کے گلے میں وہ ان کے رسی باندھی گئی, رقیہ کی کلہری میں رسی باندھی گئی, اور اس کے بعد ہمیں گھسیٹا گیا. جب اپنا مسلم اگنامی جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا.
ہم کو بھرے بازار میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا, ہم کو گھسیٹا گیا. اور ایک منزل آئی کہ جب ہم خرید ہوئے کہ دربار میں داخل ہو جائیں گے, قافلے کو روک دیا گیا. اور یہ کیسے روکا گیا کہ نہیں, ابھی تزئین و آرائش کا سلسلہ جاری ہے, ابھی نشستوں کا اہتمام ہو رہا ہے, ابھی امائرین کو بچھایا جا رہا ہے یہ نظارہ کروانے کے لیے. کس کا؟ آل محمد. مقاتل کی تمام تصانیف کو اٹھا کے دیکھیے, باب اس صاحب کے یہ قاتلہ ٹھہرایا گیا, نام پڑ گیا. اس لیے کہ امام کہتے ہیں ثلاث ساعات, تین ساعتوں کے لیے ہمیں روک دیا گیا. اور کیفیت یہ تھی کہ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے. کس کو دیکھ رہے تھے؟ سیدانیوں کے کھلے سروں. اور عالم یہ تھا کہ کچھ بچے تھے جو پتھر اٹھاتے تھے, ہمارے شہدا کے سروں پر نشانہ بناتے تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ حکم آیا جاوید کا کہ آپ قافلے کو لے کے چلو. سات دروازے ہیں, ہر دروازے پر اپنی فوج کی شان اور ایک مرتبہ اس کی تمکنت کا اعلان کرنا چاہتا تھا یزید. ایک دستے کو کھڑا کیا جو بہترین کی انداز سے, ایک دروازے پر کھڑا کیا جو بہترین سنا ان کے حامل تھے, ایک دستے پہ ایک دروازے پہ معین کیا ایسے تلوار چلانے والوں کو کہ جن کی مثل نہیں ملتی تھی. ایک کے بعد دوسرا دروازہ اس طرح سے سجایا گیا کہ اس کی حیبت اور اس کے افتخار اور اس کی جلالت کا اعلان ہو جائے. سبوں نے دیکھا, پہلا دروازہ, دوسرا دروازہ, تیسرا دروازہ, دروازوں پہ دروازے عبور کرتے ہوئے ایک ہستی ہے جو کہتی ہے ام لیلہ نہ گھبرانا, میں ہوں نا, زینب ہے, ام فروان بھابھی نہ گھبرائیے, میں زندہ ہوں, میں ہوں, میں آپ چلیے چلیے, ام رباب جی بھی پیچھے نہ رہ جائیے. کچھ بچے پیچھے رہتے تو ایک مرتبہ تازیانوں کی آواز آتی, وہ پشت جو دروں کے نشانوں سے بھری ہوئی ہیں ان پر اور درے. ساتویں دروازے کا قافلہ آیا, ایک مرتبہ دروازہ کھلا, دروازہ ادھر کھلا, علی کی بیٹی ادھر زمین سے بیٹھ گئی. آپ بیمار سے کسی نے کہا اپنی پھوپھی سے کہو چلے, ورنہ یہ تازیانہ تمہیں لگے گا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. ایک مرتبہ امام ہاتھوں کو جوڑ کے اپنی پھوپھی کے پاس ہے, امام وقت ہے, اور کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ پورا سفر آپ نے طے کیا ہے, ایک منزل باقی ہے, اس سے بھی گزر جائیے,
تو کہا سید سجاد بیٹے بس انتظار کر رہی ہوں بابا کا کہ جب دنیا سے گئے تھے اور جا رہے تھے تو مجھے بلا کے ایک مرتبہ میرے بازوؤں کے بوسے لیے تھے اور یہ کہا تھا زینب نہ گھبرانا رسی بنے گی دربار میں جاؤ گی. میں نے بابا سے کہا تھا سید سجاد جس کے 18 بھائی ہو اور اب 5 جیسا بھائی ہو اس کی وجہ ہے چلو میرے بازوؤں میں رسی باندھے بس اتنا کہا زینب نہ گھبرانا مجھے پکارنا میں کہہ کے کہا اچھا چلتی ہوں نظر کی طرف ایک مرتبہ پلند ہوتے رہے گا آ جاؤ بابا زینب دربار میں جاؤ.
الہی و سیدی و مولایا و ربی پروردگار اس جلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر. بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا. جو بے روزگار ہیں روزی مہیا. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد. پروردگار واسطہ ثانی زہرا کا ہماری مشکلوں کو آسان کر. تعجیل فرما ظہور حجت ماتم حسین.